نعت کے چند اشارت ملاحظہ فرمائیے. بعض ساتھیوں کی فرمائش پر ترنم سے پڑھنے کی کوشش کر کہ جو چاہو کہ دل پر ہو نازل سکینہ, جو چاہو کہ دل پر ہو نازل سکینہ, کرو مدحت تاجدار مدینہ. جو چاہو کہ دل پر ہو نازل سکینہ, کرو مدحت تاجدار مدینہ, کرو مدحت تاجدار مدینہ. یہی کیف مستی یہی جام مینہ, مدینہ 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 مدینہ. یہی کیف مستی یہی جام مینہ, مدینہ 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 مدینہ. منور منور وہ زلفوں کی بدلی, منور منور وہ زلفوں کی بدلی, معطر معطر نبی کا پسینہ, معطر معطر نبی کا پسینہ. منور منور وہ زلفوں کی بدلی, معطر معطر نبی کا پسینہ, معطر معطر نبی کا پسینہ. صدا
صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا, شیشی میں کر لیتے اور اس کی خوشبو رہتی تھی, ایسی عطر سے بھی زیادہ. اور جس جگہ سے آپ گزر جاتے تھے تو وہ راستے میں خوشبو پھیل جاتی تھی. جب مسکراتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کی روشنی میں سوئی اٹھا لیتی تھی.
وہ زلفوں کی بدلی, معطر معطر نبی کا پسینہ. صدا غم اٹھاتے صدا مسکراتے, صدا غم اٹھاتے صدا مسکراتے, کشادہ جبھی تھی کشادہ تسینہ, کشادہ جبھی تھی کشادہ تسینہ, کشادہ جبھی تھی کشادہ تسینہ. اور کروں اشک سیلے رواں کو سمندر, کروں اشک سیلے رواں کو سمندر, کہ صحرا میں ہے میرے دل کا سفینہ, کہ صحرا میں ہے میرے دل کا سفینہ. اور کیا نوش جب آب زمزم دعا کی, کیا نوش جب آب زمزم دعا کی, مقدر میں ہو جا میں کوثر کا پینا, مقدر میں ہو جا میں کوثر کا پینا. کیا نوش جب آب زمزم دعا کی, مقدر میں ہو جا میں کوثر کا پینا, مقدر میں ہو جا میں کوثر کا پینا. اور ہے گر شوق جنت تو سنت پہ چلیے, ہے گر شوق جنت تو سنت پہ چلیے, اثر راہ سنت ہے جنت کا زینہ, اثر راہ سنت ہے جنت کا زینہ. ہے گر شوق جنت تو سنت پہ چلیے, اثر راہ سنت ہے جنت کا زینہ. منور منور وہ زلفوں کی بدلی معطر معطر نبی کا پسینہ. یہ چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ ہر قدم شیخ کا فیضان نظر آتا ہے, ہر قدم شیخ کا فیضان نظر آتا ہے, اب مجھے راستہ آسان نظر آتا ہے. ہر قدم شیخ کا فیضان نظر آتا ہے, اب مجھے راستہ آسان نظر آتا ہے, اب مجھے راستہ آسان نظر آتا ہے. اور چشم عشاق نے دانائی عطا کی ایسی, چشم عشاق نے دانائی عطا کی ایسی, عقل والا مجھے نادان نظر آتا ہے. چشم عشاق نے دانائی عطا کی ایسی, عقل والا مجھے نادان نظر آتا ہے, عقل والا مجھے نادان نظر آتا ہے.
عشق خالی عقل ہو عشق سے خالی ہو, جہاں عقل کی پرواز ختم ہو وہاں اگر وہ عقل پرست نہیں ہے تو پھر وہ وحی کا سہارا لیتا ہے. جہاں عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہاں پھر وحی ہے, جو اس سے کام نہیں لیتے وہی اہل عقل ہیں نادان ہیں. جو عشق سے مبرہ جو عقل ہے, ورنہ یہ مطلب نہیں کوئی ذہین آدمی وہ نادان ہے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنی عقل کو غالب رکھتا ہے کہ یہ ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے, تو وہ نادان ہے. کہ اگر ہم شادی بیاہ میں سنت پہ چلیں گے, دھوم دھام دھڑکا نہیں کریں گے, گانا بجانا نہیں کریں گے تو بہت بدنامی ہو جائے گی. لہذا عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو عقل پہ شریعت کے پسے پش ڈال دیا, عقل تو ایسے عقل جو ہے وہ نادان ہے. حضرت فرمایا تھا عقل جو عشق سے مبرہ ہو بس وہ نادانی ہے.
ماشاء اللہ جزاک اللہ. حضرت والا سے شیر سنا رام اللہ تعالیٰ کا کہ آزمودم آزمودم عقل دور اندیش را بعد از دیوانہ سادم خیش را. میں نے عقل دور اندیش کو بہت آزما لیا, بغیر آزمائے ہوئے نہیں, آزمانے کے بعد میں نے جنوں خیزی اختیار کی. بعد ازی آزمودہ مقل دور اندیش رہا, بعد ازی دیوانہ سازم خیش رہا, اس کے بعد میں دیوانہ بنا ہوں. پہلے میں نے عقل کے گھوڑے کو دوڑا لیا خود, جب جس پر سے نہیں پہنچ سکا تو پھر عشق کی. اسی لیے بندے نے ناچیز نے ایک جگہ عرض کیا ہے کہ ان نظر الی وجھک, جو روایت ہے اس کے ذیل میں کہ عشاق کا سرمایہ عشاق کا سرمایہ ان نظر الی وجھک, عشاق کا سرمایہ ان نظر الی وجھک.
اکبر رضی اللہ تعالی نے مجھے اپنی تین چیزیں پسند ہیں, اس میں ان نظر الی وجھک
الیک بھی ایک روایت
نظر آپ کو دیکھتا الی وجھک بھی ہے, ان نظر الی آپ طرف ایک نظر دیکھ لینا. عشاق کا
عشاق کا سرمایہ ان نظر الی وجھک, صدیق نے فرمایا ان نظر الی وجھک, صدیق نے فرمایا ان نظر الی وجھک, ہر حسن نظر صدقے صد بار اثر صدقے, ہر حسن نظر صدقے صد بار اثر صدقے, کیا حسن طلب پایا ان نظر الی وجھک, کیا حسن طلب پایا ان نظر الی وجھک. اور میں عقل کی وادی سے جب عشق نگر پہنچا, میں عقل کی وادی سے جب عشق نگر پہنچا, تب مجھ کو یقین آیا ان نظر الی وجھک. میں عقل کی وادی سے جب عشق نگر پہنچا, تب مجھ کو یقین آیا ان نظر الی وجھک, تب مجھ کو یقین آیا. میں شام کو چائے پیے بغیر گھر میں جو ہے وہ سر میں درد, اور ہو نہیں سکتا تھا کہ شام کو چائے نہ پیوں, لیکن الحمدللہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ دفتر سے براہ راست ڈائریکٹ کا ترجمہ جو ہے براہ راست ہے, دفتر سے براہ راست وہ حضرت والا کے پاس آتا تھا اور چائے یاد بھی نہیں رہتی تھی الحمدللہ. بعض دفعہ مل بھی جاتی تھی, مل گئی تو بہت اچھا, نہ ملی تو یاد بھی نہ آئے, حضرت والا کی صحبت یہ صحابہ کرام کے اقوال پتہ چلتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر ہماری بھوک اڑ جاتی ہے، ہماری پیاس اڑ جاتی ہے اور ہمارے غم غلط ہو جاتے ہیں. تو واقعی حضرت والا کی زیارت سے ایسا کہ کچھ یاد نہیں رہتا تھا اس کے بعد. چشم الشاق نے دانائی عطا کی ایسی، چشم الشاق نے دانائی عطا کی ایسی، چشم الشاق نے دانائی عطا کی ایسی، عقل والا مجھے نادان نظر آتا ہے، عقل والا مجھے نادان نظر آتا ہے. اور دیکھیں کہ جو ہے احمق اسے دکھتا ہے فقط حسن بتاں، جو ہے احمق اسے دکھتا ہے فقط حسن بتاں، جس طرح گدھے کو شیطان نظر آتا ہے. جو ہے احمق اسے دکھتا ہے فقط حسن بتاں. ارے صاحب حسینوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، حضرت والا سے عرض کیا کسی نے، حضرت والا نے ارشاد فرمایا حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا، آپ نے ان کی دم میں ناک لگا رکھی ہے. جو ہے احمق اسے دکھتا ہے فقط حسن بتاں، جس طرح گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، جس طرح گدھے کو شیطان نظر آتا ہے. اسی لیے اس کے ڈھینچو پر اعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اکثر وہ جب ہی چنگارتا ہے چیختا ہے جب کہ اس کو گدھے کو اپنا بھائی نظر آ جاتا ہے شیطان. جو ہے احمق اسے دکھتا ہے فقط حسن بوتاں. لیکن ابھی ہم گاؤں گئے تھے، عجیب بات انہوں نے بتائی مولانا راشد صاحب کہ حضرت والا کی اجازت یافتہ ہوں کہ گدھے وہاں جا رہے تھے، اس کے اوپر سامان بازوں پہ لدا تھا، بازوں پہ لدا نہیں بھی تھا. میں کہا یہ اپنے راستے پہ خود ہی جاتے ہیں، کہا یہ اپنے راستے پہ خود ہی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے تو دوسرے کے گھر اس کا چلا جاتا ہے، وہ بکنے کے بعد وہ دوسرے کے گھر چلا جاتا ہے، جب وہاں سے نکلتا ہے تو پھر اسی کے گھر جاتا ہے واپس. میں نے کہا عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہ سب سے مشہور ہے احمق پن میں گدھا جو ہے، لیکن وہ جائے گا اسی جس کا ہوگا اسی کے گھر جائے گا. جو ہے احمق اسے دکھتا ہے فقط حسن بتاں، جس طرح گدھے کو شیطان نظر آتا ہے. اور ہستیے مرشد کامل ہے حدیث ساکت، ہستیے مرشد کامل ہے حدیث ساکت، چلتا پھرتا ہوا قرآن نظر آتا ہے. ہستیے مرشد کامل ہے حدیث ساکت، چلتا پھرتا ہوا قرآن نظر آتا ہے، چلتا پھرتا ہوا قرآن نظر آتا ہے. یہ دیکھو عجیب سی بو آ رہی ہے، بو عجیب سی آ رہی ہے جلنے کی، سنیے خور کرنا میری مائک سے. ہستیے مرشد کامل ہے حدیث ساکت، چلتا پھرتا ہوا قرآن نظر آتا ہے. اور خواہش نفس پر چلتے ہیں جبارے اکثر، خواہش نفس پر چلتے ہیں جبارے اکثر، خون ڈوبا ہوا ارمان نظر آتا ہے، خون ڈوبا ہوا ارمان نظر آتا ہے. اور ایک دیوانے مولا کی ہے صحبت کا اثر، ایک دیوانے قریب آجی مش ہستیے مرشد کامل ہے حدیث ساکت، چلتا پھرتا ہوا قرآن نظر آتا ہے. اور نگہ رہبر کامل کی کرامت دیکھو، نگہ رحمت نگہ رہبر کامل کی کرامت دیکھو، خار بھی رشک گلستان نظر آتا ہے، خار بھی رشک گلستان نظر آتا ہے. اور یہ میرے شیخ کا احسان نہیں تو کیا ہے، یہ میرے شیخ کا احسان نہیں تو کیا ہے، بدعمل صاحب احسان نظر آتا ہے. یہ میرے شیخ کا احسان نہیں تو کیا ہے، بدعمل صاحب احسان نظر آتا ہے، بدعمل صاحب احسان نظر آتا ہے. اور ایک دیوانے مولا کی ہے صحبت کا اثر، ایک دیوانے مولا کی ہے صحبت کا اثر، جو اثر صاحب دیوان نظر آتا ہے، ایک دیوانہ مولا کی ہے صحبت کا اثر، جو اثر صاحب دیوان نظر آتا ہے، ہر قدم شیخ کا فیضان نظر آتا ہے، اب مجھے راستہ آسان نظر آتا ہے.
ماشاء اللہ. ایک اور پڑھ دیجیے، تین ہو جائیں.
سرور و کیف، سرور و کیف تیرے میں کدے میں عام ملتا ہے، سرور و کیف تیرے میں کدے میں عام ملتا ہے، تیرے دیدار سے قرب خدا کا جان ملتا ہے. سرور و کیف تیرے میں کدے میں عام ملتا ہے، تیرے دیدار سے قرب خدا کا جان ملتا ہے. اور اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ، اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ، یہاں پر درد کا درمان صبح و شام ملتا ہے. اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ، کھلا دفتر عشق دن رات ہے، میرے پیر و مرشد کی کیا بات ہے. کھلا دفتر عشق دن رات ہے، میرے پیر و مرشد کی کیا بات ہے. وہ خندہ جبی خندہ دل خندہ لب، وہ خندہ جبی خندہ دل خندہ لب، مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے، مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. اور جب ان سے ملے تو کہے چشم دل، جب ان سے ملے تو کہے چشم دل، زمین کی فلک سے ملاقات ہے. جب ان سے ملے تو کہے چشم دل، زمین کی فلک سے ملاقات ہے. جب ان سے ملے تو کہے چشم دل، زمین کی فلک سے ملاقات ہے. اور یہاں جلوہ فرما ہے قطب زماں، یہاں جلوہ فرما ہے قطب زماں، یہ اہل کراچی کی سوغات ہے. یہاں جلوہ فرما ہے قطب زمان، یہ اہل کراچی کی سوغات ہے، یہ اہل کراچی کی سوغات ہے. اور میں اشعار میں ڈھال دیتا ہوں بس، میں اشعار میں ڈھال دیتا ہوں بس، میری بات کیا ہے تیری بات ہے. میں اشعار میں ڈھال دیتا ہوں بس، میری بات کیا ہے تیری بات ہے. یہاں پر اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ، یہاں پر درد کا درمان صبح و شام ملتا ہے. اور زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، شعر دیکھیے گا، زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، زہ قسمت کہ حب شیخ کا الزام ملتا ہے. زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے، زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے. اور تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا لے، تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا لے، کہ مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام بہت ہے. تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا لے، مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام بہت ہے، مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام بہت ہے. زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے. اور عطائے آسمانی ہیں میرے مرشد کے ملفوظات، عطائے آسمانی ہیں میرے مرشد کے ملفوظات، کہیں پر واردات دل کہیں الہام ملتا ہے، کہیں پر واردات دل کہیں الہام ملتا ہے. اور اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے. اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے. اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے. اور بڑھے روحانیت تو مٹتی ہے نفسانیت از خود، بڑھے روحانیت تو مٹتی ہے نفسانیت از خود، کرے جو نفس محنت روح کو انعام ملتا ہے، کرے جو نفس محنت روح کو انعام ملتا ہے، اور جہاں پر بھی وہ مخدوم زمان تشریف فرما ہوں، جہاں پر بھی وہ مخدوم زمان تشریف فرما ہوں، زہِ قسمت اثر من جملہ خدام ملتا ہے، زہِ قسمت اثر من جملہ خدام ملتا ہے۔ اور ایک مقطع اس میں اور ہے کہ اثر ہے نفس امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اثر ہے دشمن اثر ہے نفس امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اثر ہے دشمن اثر ہے نفس امارہ، وہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، جو ہر وقت برائی کے تقاضے کرتا رہتا ہے، اثر ہے نفس امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے۔ اثر ہے نفس امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے۔ سرور و کیف تیرے میں قدے میں عام ملتا ہے، تیرے دیدار سے قرب خدا کا جام ملتا ہے۔ اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے۔
کتاب
معارف ربانی جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ریونین ہے، تیسرا سفر نامہ، اس میں متفرق ملفوظات شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ حضرت والا کی شفقت اور دین کی تڑپ۔ مجلس کے بعد حضرت والا خانقاہ سے ملحق اپنے کمرے میں تشریف لائے تو بہت سے احباب مثل پروانوں کے حضرت والا کے ساتھ آ گئے اور کمرہ بھر گیا۔ حضرت والا اگرچہ تھک گئے تھے لیکن احباب کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور نہایت شفقت اور محبت سے فرمایا کہ صرف اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جس سے دل نہیں بھرتا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جس سے دل نہیں بھرتا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ملاقاتیں کئی سال میں نصیب ہوتی ہیں، لہذا جن کو وقت پر سونے کا موقع نہیں ملتا اور سونے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، وہ دن میں اپنی نیند پوری کر لیں اور فجر پڑھ کر سو جائیں۔ جیسے جو تاجر ریونین سے بزنس کا مال خریدنے فرانس جاتے ہیں، تو اگر وہ سارا مال یہاں آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ جس کو مال لینا ہو یہیں لے لو، تو یہ اعلان سن کر سب تاجر دوڑ کر جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا بجا ہے اور کہیں گے کہ یہ مت دیکھو کہ کیا بجا ہے بلکہ بغلیں بجاؤ، بلکہ بغلیں بجاؤ، خوشیاں مناؤ اور جلدی سے مال خرید لو۔ لہذا اگر اللہ کی محبت کی باتوں میں دیر ہو جائے تو حوصلے کو بلند رکھو، کیا بعید ہے کہ یہ سب چیزیں قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور محبت کا سامان بن جائیں۔ محبت کا اعلی مقام۔ ارشاد فرمایا کہ محبت اس کا نام ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی سے چل کر اپنے خون کو بالا کوٹ کے پہاڑوں اور گھاس پر بکھیر دیا۔ خون خدرا بر کہو کوہسار ریخت۔ سبحان اللہ، کیا عشق ہے! دیکھو یہی محبت ہے، اسی کا نام محبت ہے کہ جان دے دی مگر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح نفس سے جہاد میں اپنی حرام آرزوؤں کا خون بہا دو، یہ بھی اللہ پر مرنا ہے اور یہ بھی محبت کا اعلی مقام ہے۔ حدیث اضحک اللہ سنک کی شرح۔ جی اچھا، محبت کا اعلی مقام۔ ارشاد فرمایا کہ محبت اس کا نام ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی سے چل کر اپنے خون کو بالا کوٹ کے پہاڑوں اور گھاس پر بکھیر دیا۔ خون خدرا بر کہو کوہسار ریخت۔ سبحان اللہ، کیا عشق ہے! دیکھو یہی محبت ہے، اسی کا نام محبت ہے کہ جان دے دی مگر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح نفس سے جہاد میں اپنی حرام آزوؤں کا خون بہا دو، یہ بھی اللہ پر مرنا ہے اور یہ بھی محبت کا اعلی مقام ہے۔ حدیث اضحک اللہ سنک کی شرح، فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے پر حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یعنی اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو شیخین کہا جاتا ہے، دونوں بہت مقرب تھے، سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔
اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، لیکن اگر کوئی مسلسل ہنسے تو اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں، کیونکہ مسلسل ہنسنا بھی بیماری ہے۔ تو اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اضحک اللہ سنک سے مراد ہے ادام اللہ فرحک، یعنی اللہ آپ کی فرحت ہمیشہ قائم رکھے۔ علم کی نعمت و برکت بھی عجیب چیز ہے، اللہ والے دوستوں کی ملاقات کی عظیم نعمت۔ ارشاد فرمایا کہ دوستوں کی ملاقات بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی پیر بھائی ملنے آتا تو بہت خوش ہوتے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے کہ جب سے مجھے خبر ملی ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو مجھے جنت کا شوق بڑھ گیا۔ دوستوں کی ملاقات معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھو اب آپ لوگوں سے سال بھر کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اللہ والے دوستوں کے ساتھ دینی ماحول میں جتنا بیٹھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھو۔ یہ مت کہو کہ ارے بھائی ابھی تو موقع نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ کیا معلوم کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے، اور کیا معلوم کہ یہی ایک مجلس نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جنت کے مزوں کے لیے شرک سے حفاظت کی تلقین۔ ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہ رات ہوگی، نہ دن، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، نہ سال، وہاں 10,00,000 سال بھی گزر جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کتنے سال کا ہے، کیونکہ وہاں سورج نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں اسی سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہی ظالم دن بناتا ہے، صبح شام، دن ہفتہ مہینہ اور سال بناتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو 80 سال کے ہو گئے اور زندگی کے سفر سے تھک گئے۔ اور جنت میں چونکہ تھکن نہیں ہوگی لہذا وہاں نیند کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا، اور نیم کو ہم نے آرام کا سبب بنایا۔ نیم کی وجہ سے بہت سی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو جنت میں ایک مزہ یہ بھی ہے کہ وہاں نیند نہیں ہوگی، ہر وقت جنت کی نعمتوں اور لذتوں میں مگن رہیں گے، وہاں غم کا بھی کوئی تصور نہیں۔ غم آنا تو دور کی بات، وہاں اس کے تصور کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جنتی جب جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا تو اس کے منہ سے پہلا جملہ یہی نکلے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم سے نجات دی اور خوشیاں بخشیں۔ وہاں ایک طرف خوشیاں ہوں گی اور ایک طرف غم، جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں اور جہنم میں غم ہی غم۔ اس لیے ہر وقت خدا سے دعا کرتے رہو، خاص طور پر شرک سے حفاظت کی دعا کرو، کیونکہ شرک کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا عمل ضائع ہو جائے گا اور شرک کرنے والے کو کبھی نجات نہیں ملے گی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم شرک سے بچنے کے لیے کیا کریں تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی اے اللہ میں اس شرک سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں جسے میں جانتا ہوں اور اس شرک سے بھی پناہ چاہتا ہوں جسے میں نہیں جانتا، لہذا اپنے نیک اعمال میں اخلاص کے لیے اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور اللہ سوئے قضاء سے بھی بچائیں اور سوئے قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیں، اس لیے اس دعا کو بھی پڑھ لیا کریں: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ جو اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ مستقبل کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ سوء قضاء کو حسن قضاء سے بدل دیں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، جبکہ اس حدیث میں اللہ سے سوء قضاء کے فیصلے کو حسن قضاء سے بدلنے کی دعا کی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ محدثین کرام اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قضاء کو مخلوق نہیں بدل سکتی، اللہ خود بدل سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا فیصلہ اور حکم خدا پر حاکم نہیں، قضاء الہی خود محکوم الہی ہے۔ بارہ ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 30 اگست 1993 دوشنبہ، عشاء کی مجلس کے بعد بعض علماء حضرات حضرت والا دامت برکاتہم کے ساتھ حجرے میں آ گئے۔ اس وقت کے بعض ارشادات: بندوں کے علم غیب کی نفی کی دلیل۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا اللہ کو علم ہے، لیکن آج کل تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو آلات کے وسیلے کے بغیر علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور ڈاکٹر آلات کے محتاج ہیں، یہ فرق ہے۔ اللہ بدون اسباب اور بدون آلات جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا بن رہا ہے، اور ڈاکٹر آلات کے محتاج ہیں، لہذا ان کی احتیاج ثابت ہونے سے ان کی مخلوقیت بھی ثابت ہو گئی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ محتاج عالم غیب نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالی چونکہ خالق ہیں اس لیے وہ احتیاج سے پاک ہیں، اور ان کو آلات کے وسیلے کے بغیر علم ہے، اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہیں۔ اسی طرح بارش کے ہونے یا نہ ہونے کی پیشنگوئی میں بھی سائنسدان آلات کے محتاج ہیں، اور اگر ان کی پیشنگوئی کے خلاف ہو جاتا ہے لہذا اور اکثر ان کی پیشنگوئی کے خلاف ہو جاتا ہے لہذا اسباب و آلات کی محتاجی بندوں کے علم غیب کی نفی کی دلیل ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو بدون آلات اول و آخر، ماضی و حال و مستقبل کا علم ہے۔ پیغمبروں کو جو علم دیا جاتا ہے اس کا نام علم غیب نہیں ہے، اس کا نام وحی الہی ہے۔
ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ پیشین گوئی کرتے ہیں نا کہ کل کو بارش ہوگی، تو کئی پیشین گوئی ایسی کہ کل بارش ہوگی، بارش نہیں ہوئی، پھر دوسری وجہ کہ کل بارش ہوگی، جب تین چار دفعہ ہوا پھر اس میں بتایا کہ مسلے میں بیٹھا ہوا ہے ایک جو پیشین گوئی کرنے والے جو افسر ہے، اور ہر وقت رو رو کہہ رہے یا اللہ میری پیشین گوئی غلط نہ ہو، بارش کر دی۔ آج صبح غالباً ڈاکٹر عارف صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ کسی نے ان سے کہا کہ کچھ نہیں آزاد خیال ہے یا مسلمان، نہیں مجھے یاد نہیں رہا، یہ کافروں کی کفار کی جو قومی خدمات ہیں وہ بھی تو انڈا مکھن بانٹتے ہیں، لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمات کیوں غیر مقبول ہیں؟ تو اس کا جواب اسی میں نے کہا بھی تھا کہ تو آ چکا ہے، تو اسی مہینے کے لبرار میں یہ کفار کی قومی خدمات کی غیر مقبولیت کا راز. ارشاد فرمایا کہ آج کل مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں یہ آج سے 40 سال پہلے کے ملفوظات تھے، 74 کے غالب. آج کل مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ یورپ والے تو چاند پر جا رہے ہیں، سائنسی ترقیات کر رہے ہیں، ہسپتال تعمیر کرا رہے ہیں، غریبوں کو مفت دودھ مکھن تقسیم کر رہے ہیں، اور اے مسلمانوں تم لوگ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر سجدے میں رو رہے ہو، آخر تم نے انسانیت کو کیا دیا؟ کیا تمہارے یہ آنسو تمہیں بخشوا دیں گے؟ اور اہل یورپ کی قومی خدمات اور انسانی ہمدردی ان کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، کفار کی قومی خدمات اور انسانی ہمدردیاں ان کی نجات کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ یہ قوم کی تو خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اور ہم لوگ دنیا میں انسانیت کو کچھ دینے اور قومی خدمت کرنے نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. پہلے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، جو موقوف ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر، یعنی اللہ اور رسول پر ایمان لانے پر. اس کے بعد ثانوی درجہ قومی خدمات و انسانی ہمدردی کا ہے. ان کو راضی کرتے ہوئے جو خدمت کی جائے گی وہ قبول ہے، ورنہ بڑے سے بڑا کارنامہ غیر مقبول ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے، حق تعالی فرماتے ہیں: اجعلتم سقایت الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اے کفار و مشرکین، حاجیوں کیا حاجیوں کو پانی پلانے سے اور مسجد حرام کی تعمیر سے تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ تو حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر کون سی قومی خدمت ہو سکتی ہے؟ اور تعمیر کعبہ سے بڑھ کر کس ہسپتال کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ بس جب بغیر ایمان کے تعمیر کعبہ اور حاجیوں کو پانی پلانا بھی سبب قبولیت نہ ہو سکا، تو پھر ہسپتال کی تعمیر اور دودھ مکھن کی مفت تقسیم اور دوسری تمام قومی خدمات کی کیا حقیقت ہے؟ ان سے یہ کفار مقبولان حق نہیں ہو سکتے. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی باپ کے 10 بیٹے ہوں، ان میں ایک بیٹا تو بھائیوں کی خوب خدمت کر رہا ہو، ان کو دودھ مکھن تقسیم کر رہا ہو اور ان کے لیے مکانات بھی بنوا رہا ہو، ان کی ترقی کی فکر میں ہر وقت لگا ہو، لیکن کبھی باپ کی طرف دیکھتا بھی نہ ہو اور باپ کے لیے کچھ نہ کرتا ہو، تو خود فیصلہ کرو کہ ایسا نالائق بیٹا واجب القتل ہے یا نہیں، اور کیا باپ اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ بلکہ اپنی جائیداد سے ایسے بیٹوں کو باپ آخ کر دے گا کہ اس نالائق کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح کفار حق تعالی کی خاص جائیداد جنت سے آخ شدہ ہیں، اور جس بیٹے سے باپ ناراض ہو تو عقل مند بھائی اس کی خدمت کو قبول نہیں کریں گے. باپ کے حقوق محبت سے یہ بھی ہے، جو بھائی اللہ کا نافرمان ہو اس کی خدمت قبول نہ کی جاوے. حدیث شریف میں احسان فاسق سے پناہ طلب کی گئی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آئی. اسی وجہ سے اولیاء اللہ فاسق کے احسان سے بچتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کا باغی و نافرمان ہو اس کی خدمت کو قبول کرنا اللہ کی محبت کے حقوق میں خیانت ہے. یا اللہ شاہ فرمایا کہ حضرت شیخ جو حکم دیتے ہیں اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ بواسطہ شیخ یہ تعالیٰ کا منشا ہے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کا منشا یہی منشا ہے. اگر شیخ کے ساتھ اتنا اعتقاد نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اس کے خلاف میں نفس ہے، یعنی شیخ کی تجویز و منشا کے خلاف کرنا نفس کی مرضی پر چلنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد عالی شان 28 فروری 1974 کا یہ محفوظ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی شانہ اپنی محبت کا ذرا سا ذائقہ بھی چکھا دیتے ہیں وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی دنیا داری میں اس کا دل نہیں لگتا، اور بتکلف اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے. حضرت مرشدی دامت برکاتہ نے اس حدیث کو پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جس کو دیکھو کہ دنیا کا طالب ہے سمجھ لو کہ اس کے دل نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا. مولانا رومی فرماتے ہیں نفس تو تامست در نقل و نبید داں کے روحت خوشۂ غیبی ندید، یعنی جب تک تیرا نفس دنیا کی فانی لذتوں کے نشے سے مست ہے سمجھ لے کہ تیری روح نے ابھی اللہ کی محبت کی غیبی لذت کا مزہ نہیں چکھا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہم حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسن وجہی عن المسألۃ لغیرک، یعنی اے اللہ جیسا آپ نے میرا چہرہ بچایا غیر کو سجدہ کرنے سے، اسی طرح میرا چہرہ بچائیے غیر سے سوال کرنے سے. استدراج کے متعلق علم عظیم، استدراج کہتے ہیں کہ ڈھیل دینا، جیسے ڈھیل دی جا رہی ہے، جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ جیسے کافروں کو خوب دنیا دیے مست ہیں، اس میں شراب کباب نشہ سب، اور وہ سمجھ رہے ہیں بڑے کامیاب ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو کانٹا پھینک دیا جائے اور وہ کانٹا لے کے بھاگتی ہے تو وہ جھیل دیتا ہے، اس کو جھیل دیتا رہتا ہے، پھر آخر میں کھینچ لیتا شکاری. ایسے ہی ان کو ڈھیل، استدراج اسی کو کہتی ہے کہ ڈھیل کو. تو میں ارشاد فرمایا کہ احتر نے عرض کیا تھا کہ آیا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستدرج بھی کو یہ نہیں ہوتا کہ میں استدراج میں ابتلا ہوں، یعنی جس کو استدراج دیا جاتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں استدراج میں ڈھیل میں ابتلا ہوں، میں ڈھیل دی جا رہی ہے، اس لیے اس کو خوف ہی نہیں ہوتا کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو. جب اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں استدراج مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، جب اس کو علم نہیں ہے تو اس کو پھر یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، مجھے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی ہے. فرمایا کہ جس کو خوف ہو کہ میں استدراج میں مبتلا ہوں، یہ دلیل ہے کہ وہ استدراج میں مبتلا نہیں ہے، کیونکہ یہ خوف دلیل ہے علم من وجہ من وجن ہونے کا، یعنی جس کو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھے میں استدراج میں ڈھیل تو نہیں دی جا رہی جو یہ نعمتیں مجھ پہ برس رہی ہیں، تو یہ خوف ہونا دلیل ہے کہ اس شخص کو ڈھیل نہیں دی جا رہی، کیونکہ اس کو یہ بھی یہ خوف ہونا دلیل ہے کہ علم ہونے کی استدراج کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اور یہ خوف ہونا دلیل ہے کہ اس کو کسی درجے میں علم ہے کہ یہ استدراج نہ ہو، اور من حیث لا یعلمون میں علم کا نہ مطلق نہ ہونا مطلق ہے، یعنی جو آیت ہے کہ مطلق ہے کہ اس کو بالکل علم ہی نہیں ہوتا، بس علم استدراج کا ہونا نفی استدراج کو مستلزم ہے، یعنی علم کے استدراج کے علم کا ہو جانا اس کی نفی کو نہ ہونے کو لازم کرتا ہے، جس کو استدراج ہوتا ہے اس کو علم ہی نہیں ہوتا، جس طرح روح مچھلی چارے میں لگا ہوا کانٹا لے کر بھاگتا ہے اس وقت وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، اور من حیث لا یعلمون کا پورا مزداق ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑے نفے میں ہوں، بڑا لذیذ چارہ ہے، اگر اسے یہ خوف ہو جائے کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تو ڈول ہی کو چھوڑ دے، اسی طرح جو لوگ استدراج میں مبتلا ہیں وہ مطلق بے خبر اور غافل ہوتے ہیں، استدراج سے ان کو کبھی وسوسے استدراج بھی نہیں ہوتا، گیارہ جماعت ثانی 1393 ہجری مطابق 13 جولائی 1973 بروز جمعہ، چند علماء اور طلباء اور حفاظ کرام اور احقر حاضر خدمت تھے حضرت والے خدمت میں، ایک اشکال اور اس کا الہامی جواب، ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، صحیح بخاری کتاب الرد میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، حدیث کا ترجمہ ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں، جو مجھ سے بھلائی کی امید اور نیک گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، اور جو مجھ سے مایوس ہوتا ہے اس کو مایوسی کر دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یعنی خلوت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو کہ اس کی مجلس سے بہتر ہے، یعنی ملائکہ کی مجلس، اس پر احقر نے میرے دل میں خیال آیا، اس پر احقر نے عرض کیا کہ خواص امت خواص ملائکہ سے افضل ہیں، یعنی امت کے جو خاص اولیاء اللہ ہیں وہ خاص ملائکہ سے افضل ہیں، پس اگر بالفرض تمام خواص امت ایک مجلس میں جمع ہو جائیں تو ملائکہ کی مجلس ملعین خیر منہ کیسے ہوگی، یعنی اگر ایک مجلس میں سارے خواص اولیاء اللہ جمع ہو جائیں تو وہ ملائکہ سے بہتر کیسے مجلس ہوگی، ملائکہ کی مجلس اس سے بہتر کیسے ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں اس سے بہتر مجلس میں ان کو یاد کرتا ہوں، تو اگر سارے اولیاء اللہ جو خواص ہیں وہ تو تمام اولیاء سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تو جب وہ ایک جگہ جمع ہو گئے بالفرض سارے اولیاء ایسے خاص تو وہ مجلس ملائکہ کی مجلس سے خیر کیسے ہوگی، یہ سوال میری کیا، فرمایا کہ اولیاء کی جماعت اور مجمع میں ہر ولی ملائکہ سے افضل نہیں ہوتا، ایک دو ہی ایسے خواص ہوتے ہیں جو خواص سے ملائکہ سے افضل فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ولی مولانا اشرف ولی تھانوی نہیں ہوتا، اس لیے اکثریت کے اعتبار سے ملائکہ فضیلت لے جاتی ہیں، اور ان کی مجلس خیر منہ کی مصداق ہو جاتی ہے. دوسرے یہ ملائکہ کا خیر ہونا یقینی ہے اور خیر خواص سے اولیاء کا خیر ہونا مقدر ہے, مقید ہے حسن خاتمہ کے ساتھ. یعنی وہ تو ان کو تو خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا, تو معصوم ہے. اور اولیاء کے جو خاص اولیاء ہیں ان کا ان کا خیر ہونا مقید ہے جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یعنی ملائکہ خیر مطلق ہیں اور اولیاء خیر مقید بحسن خاتمہ ہیں, یعنی اور تو مکمل خیر ہیں, مطلق خیر ہیں. اور اولیاء کا جو خیر وہ مقید ہے, پابند ہے اس کا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور خیر مطلق خیر مقید سے افضل ہے. جو مطلق خیر ہے وہ مقید سے افضل ہے, کہ اس میں تو شرط لگی ہوئی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس لحاظ سے بھی ملائکہ کی مجلس خیر منہ میں شامل ہوگی. فرمایا کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری کی کرامت ہے کہ وقت پر جواب حق تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. جس وقت یہ سوال کیا گیا اور سوال بھی بے ڈھب تھا, اس وقت ذہن میں کوئی جواب نہ تھا. بس اللہ میاں مدد فرماتے ہیں ورنہ فقیر کے پاس کچھ نہیں. خانقاہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ حجروں میں ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہے. حالانکہ خانقاہ مسجدوں میں ہے, گھروں میں ہے, سڑکوں میں ہے, لوگوں سے تعلقات میں ہے, خلوتوں میں ہے, جلوتوں میں ہے. جس خطۂ زمین پر آپ اللہ کو راضی کر لیں وہی زمین خانقاہ ہے. جس خطۂ زمین پر آپ اللہ کو راضی کر لیں وہی زمین خانقاہ ہے. اگر سڑک پر آپ نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں, کوئی ٹیڑی یعنی حسینہ سامنے آئے تو اس کو دیکھتے نہیں, اس وقت وہ سڑک آپ کے لیے خانقاہ بن چکی ہے. اگر دکان پر امانت کے ساتھ سودا بیچ رہے ہیں اور اس وقت بھی دل کا رابطہ حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے, تو وہ دکان بھی آپ کے لیے خانقاہ بن گئی. آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور اس وقت بھی دل اللہ سے غافل نہیں, تو یہ تعلق بالمخلوق بھی خانقاہ ہے. برس کوئی شخص حجرے میں یا پہاڑ کی چوٹی پر تنہا بیٹھا ہے اور دل میں حسین صورتوں کا تصور کر رہا ہے, تو بظاہر وہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ حجرا اس کے لیے ٹیلی ویژن اور سنیما بن چکا ہے. وہ خلوت کے باوجود اللہ سے دور ہے. ذکر اللہ کا نفع کامل کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو ذکر میں ناغا کرے گا اس کے لیے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے. ذکر کا نور ہی گناہوں کی تاریکی میں جانے سے روکتا ہے. بس جو شخص ذکر کو چھوڑے گا وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگے گا. اور ناغی کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بالکل ذکر ہی نہیں کرتا, اور ایک یہ کہ ذکر تو کرتا ہے لیکن اللہ کی محبت کی روح اس میں داخل نہیں کرتا. جس ذکر میں دل غیر حاضر ہو, آنکھوں میں آنسو نہ ہو, جسم تو اللہ کے سامنے ہو اور دل غیروں میں, اپنے کاروبار میں اور دفتروں میں, تو وہ ذکر بے روح ہوتا ہے. جیسے کوئی روٹی کھاتا ہے لیکن روکھی سوکھی اور قورمہ پلاؤ مقوی غذا نہیں کھاتا, تو جسم کو پورا نفع نہیں ہوتا, جسم کمزور رہتا ہے. اسی طرح جو روکھا سوکھا ذکر کرتا ہے اس کی روح بھی کمزور رہتی ہے اور اللہ کی محبت کی پوری لذت حاصل نہیں ہوتی. نسبت الہیہ کے آثار. ارشاد فرمایا کہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اب افق پر اپنی سرخیوں کو نمودار کرتا ہے اور آگاہ کر دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اسی طرح جس قلب میں حق تعالیٰ کے قرب کا آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے, اس کے اخلاق و اعمال و احوال کے افق پر سرخی آفتاب یعنی محبت و خشیت الہیہ کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. اسی طرح آفتاب غروب ہونے سے پہلے اپنے آثار سے بتا دیتا ہے کہ اب میں غروب ہونے والا ہوں، یعنی اس فرار شعاؤں یعنی شعاؤں کی زردی شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب آفتاب غروب ہونے والا ہے. یہی حال اس قلب کا ہوتا ہے جس سے آفتاب قرب غروب ہونے والا ہوتا ہے، یعنی ذکر سے وحشت، نافرمانیوں پر جلت، اہل حق سے دشمنی کی ابتدا علامت اس فرار شعاع آفتاب باطن ہے. یعنی یہ علامت ہے کہ جو باطنی آفتاب ہے اس کی شعاؤں کی زردی کی علامت ہے، غروب ہونے کی علامت ہے. اور آخری انجام اس کی دولت باطنی کے آفتاب کا غروب ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اپنے مربی و مسلح سے بغاوت و عناد اس غروب کا اصل سبب ہوتا ہے، اور وحشت الذکر اور جلت علی المعاصی اس کے نتائج اور لوازم سے ہیں. یعنی مربی سے بغاوت اور عناد دشمنی رکھنا اس غروب کا سبب ہے، اور ذکر سے وحشت ہونے لگنا، عبادت سے وحشت ہونے لگنا اور گناہوں پر جلت کرنے لگنا، یہ اس کا انجام ہے، اس کا اثر. اللہ محفوظ رکھے. بس ٹھیک ہے سر. عورتوں کو ملازمت دینا معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک انگریزی تعلیم یافتہ نے کہا کہ عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش کام کرنے سے قوم ترقی کر گئی اور معیار زندگی بلند ہو گیا. میں نے کہا کہ ہرگز نہیں. عورتوں کی ملازمت سے قوم اور تنزل میں پہنچ گئی اور معیار معیشت پر بہت برا اثر پڑا. مثلاً اگر 1000 جگہیں خالی ہوئیں وہ 1000 مردوں کو دے دی جاتی تو 1000 گھر آباد ہوتے، 1000 خاندانوں کے کھانے پینے کا سہارا ہو جاتا. اب اگر 500 جگہ تم نے عورتوں اور 500 مردوں کو دے دی اور فرض کرو کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے شوہروں کو بھی بقیہ 500 جگہ ملی، نتیجہ ہوا کہ 500 گھر تو امیر سے امیر تر ہو گئے اور 500 گھرانوں کا تم نے چراغ گل کر دیا. ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں کو جنہوں نے دعائیں کر کے روزی کے لیے بھیجا تھا ان کو تم نے فاقے کرا دیے. اگر ان عورتوں کی جگہ مردوں ہی کو نوکری دی جاتی تو 500 کتنے بوڑھے ماں باپ اور بیوی بچوں کے رزق کا سامان ہو جاتا. اب تم خود فیصلہ کرو کہ عورتوں کی ملازمت سے قوم ترقی کر گئی یا تنزل کر گئی، اور عورتوں کو ملازمت دے کر کتنی انسانی جانوں پر تم نے ظلم کیا. مگر نئی روشنی والوں کی عقل تو اندھی ہے، تنزل اور زوال کو ترقی سمجھتے ہیں. بزرگوں کی برکت سے حق تعالیٰ نے یہ جواب دل میں ڈالا کہ بڑے بڑے انگریزی دا حیران رہ گئے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا. یہ جواب میں نے نہ کسی کتاب میں دیکھا تھا نہ اپنے بزرگوں سے سنا تھا، مگر انہی بزرگوں کی برکت سے جن کی جوتیاں اٹھائی ہیں حق تعالیٰ ایسے جواب دل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب مجلس کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرمائے. اللہ والا بنا جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے، اللہ تمام مقاصد حسنہ کو پورا فرمائے، کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور حضرت والا جیسا ہم کو چاہتے تھے اللہ ہم کو ویسا ہی بنا دے. اولیاء صدیقین کی جو ولایت کی منتہا ہے، اے اللہ اس پر پہنچا کر اپنے پاس بلائیے اپنے پروردگار. حضرت پر بھی دعا فرماتے تھے یا رب العالمین کہ کچھ عرصہ صرف خاتمے کے وقت ہی ہمیں وہ اس یہ درجہ اولیاء صدیقین کا صرف خاتمے کے وقت عطا نہ فرمائیے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی عطا فرما دیجیے، تاکہ ہمیں ان لذتوں کا بھی ادراک ہو جائے جو لذتیں وہ اولیاء اللہ دنیا کی زندگی میں آپ کو آپ کو یاد کرنے کی اور اس مقام پر فائز ہونے کے بعد جو لذتیں وہ دنیا کی زندگی میں اٹھاتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دیں, وہ بھی اس کا مزہ بھی ہم چکھ لیں, اور پھر اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی آپ ہمیں یہ بشدا سنا دیجیے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اے وہ نفس جس کو میرے احکام پر اطمینان تھا, اب بہت مجھے یاد کر چکی, اب میرے پاس چلی آ. اے وہ جان جس کو میرے حکموں پر اطمینان تھا, اب مطمئن تھی تو, اب میرے پاس وقت آ گیا ہے, میرے پاس چلی آ. ارجعی الی ربک, اپنے پالنے والے کے پاس چلے جس نے تجھے پالا ہے. حضرت فرمایا تھا یہاں اللہ نہیں فرمایا, ربک فرمایا, کہ میں اپنے اس پالنے والے کے پاس چلی جا چلی آ جس نے تجھے پالا ہے. فادخلی فی عبادی, اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا, پہلے ان سے ملاقات کر جس کی وجہ سے تم اس جنت میں داخل ہوئی ہے. رہ جا فادخلی جنتی, اس کے بعد پھر جنت کے مزہ اٹھا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, جیسا حضرت چاہتے تھے ویسا بنا کر اپنے پاس بلائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.